الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين يا رب العالمين محترم حضرات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے رجب کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے. رجب شعبان اور رمضان یہ ترتیب کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں یہ بات ملتی ہے کہ رجب کے چاند دیکھ کر رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما. وبلغنا رمضان, اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. یہ دعا اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ رمضان کا عظیم مہینہ, برکتوں والا مہینہ, اس کی تیاری 2 مہینے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے. رجب کے اپنے بھی کئی مناقب ہیں. جیسے کہ عرض کیا گیا تھا پچھلے ہفتے کو کہ 10 نبوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی سعادت حاصل ہوئی, اور بعد مستند روایات کے حوالے سے یہ مسنون ہے کہ 27 رجب کو یہ واقعہ ہوا. اس میں ایک سے زیادہ رائے بھی ہیں, لیکن بہرحال رجب کا مہینہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر معراج کی سعادت حاصل ہوئی. پھر اس مہینے میں بڑے عظیم صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات بھی ہے. بہرحال صحابہ کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے, ان کی خاص طور پر فضیلتیں بیان کرنا, ان کی عظمت بیان کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام, اور حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا, اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے کرتا ہے, اور جو ان سے بغض اور عداوت اور نفرت رکھتا ہے وہ مجھ سے نفرت رکھتا ہے. تو بہرحال کاتب وہی ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر ان لا ہیں, اور بھی کئی ان کے مناقب ہیں. ان کا یوم وفات بھی رجب کے مہینے میں ہی آتا. پھر آئیے معراج کے حوالے سے جو سلسلہ کلام چل رہا تھا, یہ بات عرض کی گئی تھی کہ معراج کا واقعہ تاریخی انسانی کا اہم ترین واقعہ, کہ جب انسانیت کے تاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے شرف ملاقات عطا فرمایا, اعلیٰ ترین اہم ترین واقعہ بنا. پھر طویل حدیث, اس میں کئی واقعات بیان ہو رہے ہیں معراج کے. اب یہاں آدھے گھنٹے میں مختصراً بات ہوتی ہے تو اس میں صرف ریفرت کر دیا جب کرتا ہوں کہ کیا کیا اہم واقعات ہوئے تاکہ ہم بھی اس کی تفصیلی مطالعہ کر سکیں. بہرحال مسلم شریف کی روایت میں تین تحفوں کا تذکرہ کیا گیا ہے, مسند احمد کی روایت میں بھی وہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ معراج کی سب نبی کریم کو علیہ الصلاۃ والسلام جو تحفے عطا کیے گئے امت کے لیے خاص طور پر, جس میں ہمارے لیے بہرحال نجات کا سامان بھی موجود ہے, اس میں ایک عظیم ترین تحفہ تو خود پانچ وقت باجماعت نماز کا تحفہ جو قیامت تک انشاءاللہ العزیز چلتا رہے گا. ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے جمعے معراج کی فضیلت کے حوالے سے نماز باجماعت کا تذکرہ ہم کریں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح دو آیات کریمہ کا تذکرہ ملتا ہے حدیث میں. مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, دو نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے, جن میں سے ایک سورۃ الفاتحہ ہے, ام الکتاب, اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات. تو اس کی فضیلت بالکل واضح ہو گئی کہ دنیا میں مکے مدینے میں یا حجاز کے علاقے میں نازل ہی نہیں ہوئی. یہ وہ آیات کریمہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب صرف ملاقات عطا فرمایا تو اپنے حبیب اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو تحفتاً جو نعمت دی گئی ان میں سے ایک ہے. لہذا صحابہ کرام کا عمل تذکرہ میں نے کیا تھا پچھلی مرتبہ بھی کہ سیدنا عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس بات پہ بڑے حیران ہوا کرتے تھے کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہیں ان لوگوں پر جو رات کو سوتے ہیں اور سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ کے نہیں سوتے. یہ اتنا عظیم تحفہ معراج کے سب دیے جانے والا توحید باری تعالیٰ کا تحفہ, اس کی عظمت اگر ہمارے دلوں میں ہو تو بہرحال معمول ہونا چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے ان آیات کی تلاوت کی جائے. پھر اپنے گھر والوں کو بھی توجہ دلائی جائے, صرف اکیلے ہی نہ پڑھیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, گھر والے ہیں, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, ان کو بھی اس پورے عمل میں شامل کیا جائے. گویا گھر کا ماحول پاکیزہ بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. خود کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر والے بھی کریں گے. تیسری چیز جو اس حدیث مبارکہ میں آئی وہ ایک وعدہ ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے, اور وعدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی امت میں سے کوئی شرک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے اور کبھی نہ کبھی ان امتیوں کو جہنم سے نکال ہی لیں گے. اگر وہ کسی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں گئی بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا, شرک نہیں کیا اگر, یہ کنڈیشنل ہے. لہذا الحمدللہ پچھلی مرتبہ ہم نے پہلی آیت کریمہ آیت نمبر 285 کا تذکرہ کیا تھا, اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 286 کا تذکرہ کریں گے, اس درخواست کے ساتھ, اس امید کے ساتھ کہ آپ نہ صرف یہ کہ اس کو سنیں گے توجہ سے بلکہ ان دو آیات کو زبانی بھی یاد کریں گے. اور زبانی یاد کر کے یاد رکھنے کا طریقہ بڑا آسان ہے, مغرب یا عشاء کی جو سنتیں ہوتی ہیں اس میں پڑھ لیا جائے, رات کو سونے سے پہلے دو نوافل پڑھ لیے جائیں اس میں پڑھ لیا جائے, وتر میں پڑھ لیا جائے, سونے سے پہلے پڑھ لیا جائے, تو ایک روٹین میں آ جائے گا انشاءاللہ, پھر اللہ نے چاہا تو کبھی بھولیں گے نہیں. اس میں آیت نمبر 285 میں ایمانیات کا تذکرہ, جلدی سے اس سبق کو یاد کر لیجئے, پھر انشاءاللہ آیت نمبر 286 پڑھتے ہیں. فرمایا, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, تصدیق کی یا ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے, اور تمام اہل ایمان بھی ایمان لائے. اس آیت کا یہ حصہ خاص طور پر بڑا عظیم اس لیے ہے کہ اس میں ایک جماعت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, ایک جماعت. میں نے مثال دی تھی میتھس کی ایکویشن کی, کہ اگر کوئی ایکویشن لکھی جاتی ہے تو ایک بریکٹ شروع کیا جاتا ہے, پھر ایکویشن لکھی جاتی ہے, پھر بریکٹ کلوز کر دیا جاتا. تو یہ عظیم امت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس میں رہنما ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس قرآن پر سب سے پہلے ایمان لانے والے خود نبی کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور قیامت تک اب جو مسلمان مومن بندہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے یا رکھے گا وہ بھی اس جماعت کا حصہ ہے. تو ہمارے لیے خوشخبری کیا ہے؟ الحمدللہ ہم بھی اس مبارک جماعت کا حصہ ہیں جس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا. خوشخبری ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, وہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, تمام رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ, اور انہوں نے کہا کہ ہم رسولوں کے درمیان کسی میں تفریق نہیں کرتے, یعنی تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. وقالوا سمعنا واطعنا, اور انہوں نے کہا, یا وہ کہتے ہیں, یا ان کی روش ہے, ان کا طرز عمل یہ ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا. سننے اور اطاعت کرنے کی ایک روش ہوتی ہے, ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, بیہیویئر ہوتا ہے. اس کے برعکس بھی ایک بیہیویئر تھا, اس کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ کرتے چلیں. یہودیوں کا تذکرہ قرآن حکیم کہتا ہے, سمعنا وعصینا, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا, معصیت کی, نے انکار کر دیا. جبکہ اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ سمعنا وعطعنا, ہم نے سنا اور اطاعت کی, مانا, کہنا مانا. غفران کا ربنا, اے رب ہمارے, ہم تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کرتے ہیں. انشاءاللہ مغفرت کا تذکرہ آج بھی آئے گا. غفران کا ربنا و الیک المصیر, پچھلی مرتبہ یہ حصہ رہ گیا تھا, بات مکمل ہو گئی تھی لیکن آخری حصے کی طرف توجہ نہیں گئی, کہ ایمانیات میں تین ایمانیات ہیں, ایمان باللہ, ایمان بالرسالت, اور تیسرا ایمان, ایمان بالآخرہ, آخرت پر ایمان, اس کا حصہ آخری حصے میں ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے, لوٹ کے آنا ہے. المصیر کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر پلٹ کے آیا جاتا. تو ہم سب کہاں سے آئے اور کہاں جانا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. اس میں تصور یہ ہے کہ بہرحال نیک سے نیک آدمی بھی ہو, اس کو بھی واپس تو لوٹنا ہے, اور برے سے برا آدمی ہو, فرعون ہو جائے, بدماش ہو جائے, ڈکٹیٹر ہو جائے, ظالم ہو جائے, بہرحال موت تو آئے گی اور پلٹ کے واپس جانا ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 286 ہے. پہلے اس کی ذرا فضیلت سمجھ لیجئے. پہلی بات یہ کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت مبارکہ, لہذا بہت ضروری ہے کہ سورہ بقرہ کی فضیلت کو سمجھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, لکل شیئن سنام وسلام القرآنی سورۃ البقرہ, ہر شے کی کوئی اونچائی, کوئی کوہان, کوئی بلندی ہوتی ہے. جیسے اونٹ کی کوہان ہوتا ہے, پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے, بلندی ہوتی ہے, ایسے ہی ہر شے کی کوہان یا بلندی ہوتی ہے. سورۃ القرآن حکیم کی یہ سورت سورۃ البقرہ سلام القرآن, قرآن کی بلند ترین, اہم ترین سورت. طوالت کے اعتبار سے بھی ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑی سورت ہیں قرآن حکیم کی, 286 آیات پر مشتمل. 286 میں سے 5 آیات طویل ہیں, حجم کے اعتبار سے بھی بڑی ہیں. آیت نمبر 177 آئے بر, پھر آیت الآیات, ایک آیت میں بہت ساری آیات کا تذکرہ ہے. پھر آیت الکرسی 255, طویل آیت ہے توحید پر, قرآن حکیم کی اہم ترین آیت, بلکہ حدیث کے مطابق پورے قرآن حکیم کی آیات کی سردار آیت الکرسی. پھر اسی طرح آیت دین, قرض کو لین دین کے حوالے سے لکھنے کا تذکرہ ہے. فاکتبوا, قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت دین, وہ بھی اسی میں. اور آیت نمبر 286 بھی طویل آیت ہے, اپنے موضوع کے اعتبار سے اہم ترین آیت مبارکہ, وہ بھی اسی کا حصہ. ایک اور حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور نے فرمایا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو, اور جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. علماء نے اس پر بہت کلام کیا, الحمدللہ بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ شیطان کس کس طرح سے ہمارے گھروں میں داخل ہے. پھر یہ کہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے, سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے سے تو برکت ہوگی. سورۃ البقرہ کی آیات میں جو احکامات دیے گئے ان پر اگر عمل کیا جائے تو خاندانی نظام مضبوط ہوگا، لہذا شیطان اپنے رخنے نہیں ڈال سکے گا اس گھر میں. یہ بھی اس میں ایک علمی نقطہ شامل ہے. لہذا دعا کر لیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں معمول بنانے کی توفیق دے کہ ہم سورۃ البقرہ سے محبت کریں. وہ حدیث بھی میں نے سنائی تھی کہ دو عظیم سورتیں، الزہرارین، زہرا کس کا لقب ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا. زہرا کہتے ہیں چمکدار روشن چہرے والی. تو دو عظیم صورتیں، چمکدار روشن صورتیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، حدیث میں ان کا تذکرہ. جو ان صورتوں سے محبت کرے گا، ان کو پڑھے گا، ان کی تعلیمات پر عمل کرے گا، قیامت کے دن وہ بدلیوں کی صورت میں آئیں گی، بادل کی صورت میں، اور اپنے پڑھنے والوں سے، اپنے سے محبت کرنے والوں پر سایہ کریں گی. یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں آتا ہے. بہرحال ایک بات اور کر لیتے ہیں. پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں کو یاد ہے کہ جب میں نے عرض کیا تھا کہ دو سورتوں کا تذکرہ تو کر لیجئے، ترجمہ پڑھ لیجئے رمضان شروع ہونے سے پہلے، کسی کو یاد بھی ہے؟ بھائی کلاس روم میں تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی کسی نے توفیق کو مل گئی کسی کو پڑھنے کی؟ تو بہرحال یہاں پر بھی مجھے امید ہے، نہیں ملی تو مل جائے گی انشاءاللہ. ابھی بھی آج سے بھی تقریباً 40 دن باقی ہیں رمضان میں، تو ایک گزارش ہے، بھائی کی حیثیت میں رکھ لیجئے، استاد کی حیثیت میں، معلم کی حیثیت میں، کہ کم از کم سورۃ البقرہ کا ترجمہ تو پڑھ لیجئے رمضان شروع ہونے سے پہلے. 40 رکوع ہیں، 40 دن باقی ہیں، ایک رکوع روزانہ ترجمے کے ساتھ. جیسے رمضان شروع ہوگا انشاءاللہ تراوی پڑھی جائے گی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا فرما رہا ہے. المیہ ہمارا یہ بھی ہے کہ محبت تو انتہائی کرتے ہیں قرآن حکیم سے، سمجھتے نہیں، اور پسندیدہ حافظ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو جلدی جلدی قرآن حکیم پڑھے، یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون اللہ اکبر اللہ اکبر، جلدی جلدی پڑھائے آدھے گھنٹے میں ایک پارہ، وہ بہترین حافظ سمجھا جاتا ہے. یہ المیہ ہے اس قوم کا. جبکہ قرآن حکیم ہدل للناس، ہدل للمتقین، ہدایت، گائیڈنس فور دا ہیومینٹی. لہذا کریں گے انشاءاللہ. کیا کرنا ہے؟ کم از کم سورۃ البقرہ ترجمے کے ساتھ. آسان تراجم موجود ہیں، اب تو مارکیٹنگ نہیں کر رہا، 360 اسلام 360 نے، اس شخص نے، زاہد چھیپا صاحب نے حجت تمام کر دی، تمام ترجمے، مستند ترجمے اردو کے، تفاسیر، وہ ایک ایپلیکیشن میں جمع کر دی، اور یہ موبائل ہمارے سینے کے ساتھ لگائے ہوا ہے، اس کے بغیر تو نیند ہی نہیں آتی. تو وہ ایپ اگر ڈاؤن لوڈ کر لیا جائے، آتے جاتے سننا سنانا پڑھنا پڑھانا رہ سکتا. تمام تراجم، سید ابو العلا مودودی صاحب کا بھی الحمدللہ رحمت اللہ علیہ، تقی عثمانی صاحب کا بھی ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی ہے، اور بھی دیگر ہیں، تو میں چند نام بتا رہا ہوں جو عام طور پر معروف ہیں، پڑھے جاتے ہیں، ورنہ ڈفرنٹ لینگویجز میں، پرانی نئی ساری تفاسیر جمع کر دی. اسلام 360 کے نام سے اپلیکیشن ہے، بڑا چھوٹا سا اپلیکیشن ہے، آرام سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا فری. اب آئیے اس تمید کے بعد جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی اہم ترین آیت، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان، کسی شخص کو مکلف نہیں ٹھہراتا، کسی پر برڈن نہیں کرتا، برڈنائز نہیں کرتا، مگر اس کی وسعت کے مطابق، کیپیبلٹی کے مطابق. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، ہر انسان کے لیے ہیں، اس کے حق میں ہیں، جو اس نے کمایا، محنت کی، اعمال کیے، وہ اس کا فائدہ اسی کو ملنے والا. و علیہا، اور وہ برے اعمال جو وہ کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی پہ پڑنے والا. 5 منٹ میں ذرا ان دو باتوں کو سمجھ لیجئے، بہت گہری بات ہے قرآن حکیم کی، پھر انشاءاللہ دعا پڑھ لیں گے آخر میں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت و زندگی کو پیدا کیوں کیا؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. وہ اللہ سبحانہ وتعالی جس نے موت اور زندگی کا سلسلہ شروع کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین. قل زمِ ہستی سے تو ابراہیم مانند حباب, اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. موت کو سمجھے ہیں غافل, اختتام زندگی ہے یہ, شام زندگی, صبح دوام زندگی. تو اسے پیمانے امروز و فردا سے نہ ناپ, جاویداں پہم دوا ہر دم جوا ہے زندگی. جس کو ہم موت کہتے ہیں وہ تو بگننگ ہے, وہ تو آغاز ہے زندگی کا. موت زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. تو پہلا نقطہ ہم سب جان لیں کہ یہاں پر جو جس حال میں بھی جس حیثیت میں بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اور پہلا نقطہ, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو شخص کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اس کی وسعت کے مطابق. دوسرا نقطہ کہ جو کچھ بھی کر رہے ہو, کہہ رہے ہو, کر رہے ہو, شعوری طور پر, کانشسلی, ارادے کے ساتھ, فیصلے کے ساتھ, جس راستے کو بھی اڈاپٹ کرتے ہو اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے. تو جو نیک اعمال کماتے ہو اس کا فائدہ بھی اسی شخص کو ہونے والا, اور جو برے اعمال کرتے ہو شعور کے ساتھ. ایک ہے انکانشسلی کوئی بات ہو گئی, غلطی ہو گئی, کوئی نظر بد نظری ہو گئی وغیرہ وغیرہ, انکانشسلی, شعور شامل نہیں تھا. شعوری طور پر اگر دیکھا یا کہا یا کیا, اکاؤنٹبل, نامحرم پر پہلی نگاہ معاف ہے. کیوں معاف ہے؟ غیر شعوری طور پر ہے. شعوری طور پر لذت لینا شروع کی اگر کسی بھی نامحرم سے, اب یہاں سے گناہ کا آغاز ہو گیا, بد نظری کا آغاز ہو گیا. انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو دل سینے میں چھپاتے ہیں وہ بھی جاننے والا. تو لہا ما کسبت, ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا. اب کمانے کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کتنا ٹائم باقی ہے. کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ میں بار بار اس بات کو سمجھانے کے لیے ایگزامینیشن ہال کا مثال دے دیتا ہوں. آج کل ہماری یونیورسٹی میں پیپر ہو رہے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ بچوں کا موقع اگر اس طرف ہے تو گھڑی پیچھے لگاتے ہیں, ٹیچر دیکھ سکتا ہے بچے نہیں. اس کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی, شاید یہ کہ گھڑی دیکھنے سے ٹینشن ہوتی ہے. لیکن بارہ بچے پیچھے پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں یا ٹیچر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کتنے گھنٹے رہ گئے, کتنے رہ گئے. ایسے ہی ہر ہر لمحہ, ہر ہر سانس ہمیں موت سے قریب کر رہا, اور کسی بھی وقت ایگزامنر ہمارا پیپر لے سکتا ہے. اس ایگزامنر کا نام کیا ہے؟ ملک الموت الذی وکل بکم, وہ موت کا فرشتہ تم پر پہلے سے اپوائنٹ کر دیا گیا, اس کو پہلے سے معلوم ہے کب جان نکالنی ہے. تو سمجھداری عقل مندی کس میں ہے بھائی؟ ٹو مینج یور ٹائم, اپنے ٹائم کو مینج کر لو, کیونکہ وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا. اور ایک اور بڑی حقیقت خود قرآن بیان کرتا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم, تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم, تمام انسان واقعی خسارے میں ہیں, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, نیک اعمال کرتے رہے, تواصب الحق کرتے رہے, تواصب صبر کرتے رہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں یہ چاروں کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد عظیم ترین دعا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے رب ہمارے ہمارا مواخذہ نہ کیجیے اگر ہم بھول جائیں, ہم سے چوک ہو جائے. مواخذہ, اکاؤنٹبلٹی, ہمارے ملک میں بھی ایک ادارہ ہے, اس کا نام ہے NAB. NAB means نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. وہ کتنا اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے وہ بات دوسری ہے, لیکن خطرناک ترین جاب ہوتی ہے آڈیٹر کی. فوجی بھی ڈرتے ہیں ان سے. آڈٹ فرم میں جو لوگ ہوتے ہیں بڑے ریسپانسبل ہوتے ہیں. لہذا یہ آڈیٹنگ جو ہے, مواخذہ, اکاؤنٹیبلٹی, یہ انسان کو سیدھا رکھتی ہے. لیکن اس میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھول چوک کو معاف کر دیا. اس امت کو بڑے تحفے جو دیے گئے ان میں سے ایک یہ کہ اگر بھول ہو جائے, چوک ہو جائے, بھول چوک میں اگر غلطی ہو جائے تو اللہ سے دعا ہم مانگ رہے ہیں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اگر ہم بھول جائیں, ہم سے خطا ہو جائے تو ہمیں ہمارا معاوضہ نہ کیجیے. بلکہ ذہن میں ہی آ گیا, وقت کم ہے لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزے کے دوران اگر بھولے سے کھانا کھا لیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. کیا خیال ہے؟ جان بوجھ کے تو توڑیں گے تو 60 روزے رکھنے ہوں گے, لیکن یہ خوشخبری ہے کہ بھولے سے, چوک سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ پاک معاف فرمائے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ کنجوں کے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضیافت کر دی. تو پہلی خوشخبری امت مسلمہ کے لیے کہ بھولے سے یا چوک سے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ معاف فرما دیجیے. اسی طرح ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, اور اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈال جیسے کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. پہلے لوگوں سے مراد یہود خاص طور پر. اس آیت کی تشریح میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ بہت تفصیل سے لکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اعمال تھے, بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے یہودیوں پر سزا کی وجہ سے بہت سارے اعمال فرض کر دیے, لازم قرار دے دیے. اس کی مثالیں بھی وہ دیتے ہیں, وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے پہلے لوگوں پر جس طرح مشقتیں, مصیبتیں, تکالیف, شریعت کے احکامات سخت جو تو نے ڈالے تھے ہم پر نہ ڈال. مثال کے طور پر ان کا روزہ نسبتاً سخت تھا, رات کو سو گئے روزہ شروع, سحری نہیں تھی. اسی طرح نماز کے لیے یا عبادت کے لیے پورا ایک دن, 24 گھنٹے, ہفتے کا دن مخصوص تھا, کوئی دنیاوی اعمال کر ہی نہیں سکتے تھے. ہمارے لیے آسانی رکھی اللہ پاک نے, جمعے کے دن نماز کی اذان سے لے کر نماز کی ادائیگی تک یہ وقفہ, اور بھی کئی سہولتیں دیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اور اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. جب میں تیاری کر رہا تھا تو بہرحال میرے ذہن میں باتیں آئی تھیں, افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ہمیں اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ اب یہ ملک کسی ایسے واقعے کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا جیسا واقعہ ہوا تھا 16 دسمبر 1971 کو. نوجوانوں سے پوچھیں کیا ہوا تھا, ہمیں کیا پتا. پاکستان اسٹڈیز پڑھائی بھی جاتی ہے تو وہ پچھلی صدی, 16 دسمبر 1971, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, بدترین عذاب کا کوڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بد عہدی کرنے کی وجہ سے ہمارے پیٹ پر پڑا, اور وہ ملک مملکت خداداد پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 20 لاکھ سے زیادہ جانی گئیں, کیا کچھ نہیں ہوا اسلام کے نام پر, لیکن اسی ملک کو 2 لاکھ کر دیا گیا. وہی صورتحال, تقریباً ویسی صورتحال آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی. بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیجئے, سرحد کی دیکھ لیجئے, سندھ کی دیکھ لیجئے, خود کراچی کی دیکھ لیجئے. کراچی بھی فرسٹریٹڈ ہے, کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہے پاکستان کے. خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ 8 فروری, اللہ نہ کرے, پھر میں عرض کر رہا ہوں بار 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 دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک خیریت سے گزار دے اور ہمارے ملک مملکت خدا داد کی حفاظت فرمائے. اور نیک اور صالح قیادت عطا فرمائے جو اس ملک کے خیرخواہ ہوں، سب سے بڑھ کر اسلام کے خیرخواہ ہوں. یہ ملک بنا تھا، باقی رہے گا، استحکام حاصل ہوگا، ترقی حاصل ہوگا اسلام کی وجہ سے. اسلام نہیں ہوگا تو میں بلوچی بھی ہوں، میں پنجابی بھی ہوں، میں پٹھان بھی ہوں، میں سرائیکی بھی ہوں، میں مہاجر بھی ہوں، میں بریلوی بھی ہوں، دیوبندی بھی ہوں، نہ جانے کیا کچھ ہوں. اقبال کہتا ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. تو اللہ سے دعا کیجئے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، واعف عنا. تین الفاظ ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا. واعف عنا، اے اللہ تو ہم سے معاف فرما دے. واغفر لنا، ہمیں بخش دے. وارحمنا، اور صرف بخشنا نہیں ہے، ہم پر رحم فرما. انت مولانا، یہ ہے پورے قرآن حکیم کا خلاصہ. ہمارا مولا، پشپنا، کارساز، ولی کون ہے؟ دعائیں کس سے کی جانی چاہیے؟ توقع کس سے رکھنی چاہیے؟ بھروسہ کس کی ذات پر ہونا چاہیے؟ اللہ. انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، کیونکہ تو ہمارا مولا ہے، ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. اچھا، آخری بات یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے کچھ چہرہ بھی تو ہو ہمارا. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. کوئی کافروں سے جنگ لڑ بھی رہے ہیں، کوئی سلسلہ ہے بھی، یا کافروں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں؟ جو کچھ ہمارے ملک میں ہوتا رہا، افسوس کی بات یہ ہے کہ کافروں کے خلاف، باغیوں کے خلاف، نافرمانوں کے خلاف کوئی محاذ بھی ہے ہمارا، جیسے صحابہ کرام کا تھا؟ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مشقت والی زندگی گزار رہے ہیں، جہاد اور قتال کا مرحلہ چل رہا ہے، اس وقت دعا کی جا رہی ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تمہاری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے. آخری بات یہ کہ اس وقت بھی مارکہ حق و باطل گرم ہے، لیکن ہم میں سے ہماری میجورٹی کو اس لیے نہیں پتا کہ ہم تماشائی بھی نہیں ہیں اس کے. ایک جماعت حق کے لیے لڑتی رہی اور لڑتی رہے گی قیامت تک، یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ. کہیں وہ فلسطین میں لڑنے، کہیں مصر میں لڑنے، کہیں افغانستان میں لڑنے، پوری دنیا میں جہاد اور قتال کے مراحل چل رہے ہیں. کچھ جماعتیں تبلیغ کر رہی ہیں جہاد کے حوالے سے، پہلا مرحلہ تبلیغ کا. اللہ کریں ہم بھی کسی نہ کسی حصے میں کسی اسلامی جماعت کا حصہ ہوں، حزب اللہ کا حصہ ہوں، حزب اللہ کے اوصاف ہمارے اندر موجود ہوں، اور قیامت کے دن ہم کہہ سکیں اس معصوم چڑیا کی طرح. بڑا پیارا حکایت ہے کہ جب سیدنا ابراہیم کو آگ میں جلایا جا رہا تھا تو لوگ دھڑا دھڑ لکڑیاں جمع کر رہے تھے، ایک معصوم سی چڑیا پانی لے کر آتی اور بہت اوپر سے پانی گراتی آگ کے اوپر. کسی نے پوچھا معصوم چڑیا سے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، کیا تمہارے اس پانی آگ بجھانے سے آگ بجھ جائے گی؟ بڑا پیارا جواب دیا اس نے جو ہم سب کے لیے اس میں ہدایت کا سامان بھی. چڑیا نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میرے اس پانی سے یہ ابراہیم کے خلاف لگائی جانے والی آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میرا نام آگ بجھانے والوں میں آئے. آگ جلانے والے تو بہت ہیں. تو اس ملک کی حفاظت، استحکام، ترقی ہمارے بزرگوں کی قربانیاں. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ ملک اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو بہرحال ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل بھی اسی سے وابستہ. تو اللہ سے دعا کر لیجیے، اللہ پاک ہمیں صالح قیادت عطا فرمائے جو اس ملک کی وفادار ہو، کردار کے اعتبار سے اچھے ہوں، عمل کے اعتبار سے اچھے ہوں، اور سمجھدار ہوں. پاکستان کو عزت سمجھدار قیادت چاہیے، سمجھدار قیادت. اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.